الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سورة نساء کی آیت نمبر 18 اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت پر تقریباً دو تین ہفتوں سے بیان چل رہا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ موت سے پہلے توبہ ہو۔ اسی طرح وہ نشانیاں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا، اس سے پہلے پہلے انسان توبہ کرے۔ قرآن مجید میں فرعون کی توبہ کا بھی تذکرہ فرمایا، ساری زندگی اسے مہلت ملی، توبہ نہیں کی اس نے، لیکن جب موت کا وقت آیا، حتی اذا ادرک الغرق قال انی قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو کافر تھا اور دنیا میں فساد مچاتا تھا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، انسان کو موت کا علم نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے قریب قریب کے دوست احباب جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، میں نہیں ہو سکتا۔ یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، جتنی یقینی ہے اتنی ہی غیر یقینی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے پہ جو ناک بنائی ہے، ناک یہ بالکل قبر کے مشابہ ہے۔ قبر کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسی ہماری ناک ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ناک ہماری آنکھوں کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ قریب عضو جسم کا کوئی بھی نہیں ہے جتنی ناک آنکھوں کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ آنکھ کے قریب ناک، لیکن ناک نظر نہیں آتی جب تک باقاعدہ توجہ ڈال کے دیکھا نہ جائے، اس کو آنکھیں گول گھما کے دیکھنا پڑتا ہے۔ بیائی نہیں، ایسے ہی ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا مستقبل امریکہ کا گرین کارڈ ہے، کوئی یہ سوچتا ہے میرا مستقبل چار شادیاں ہیں، کوئی یہ سوچتا ہے میرا مستقبل، سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے میرا مستقبل ملک کا صدر بن جاؤں گا، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، کوئی یہ سوچتا ہے میں یوں کر لوں گا۔ حالانکہ یہ تمام کام یقینی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، میں ایم بی اے کر لوں گا، میں جو ہوں بی ای کر لوں گا، مختلف چیزیں جس میں لوگ مشغول ہیں، ان میں کوئی بھی چیز یقینی نہیں ہے کہ واقعی کر بھی لے گا یا نہیں کر لے گا۔ ناکام بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا انجام موت ہے، قبر ہے۔ آپ انجینئر بن جائیں انجینئر بھی بالآخر قبر میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جائیں ڈاکٹر کا انجام بھی کیا ہے؟ قبر کا گڑھا. آپ کچھ بھی نہ بنے، ایک سادہ سے کچھ ریڑی لگا دیں، سیب کی، انار کی، انگور کی ریڑی والے بن جائیں، تو بھی انجام کیا ہے؟ قبر. اور عجیب بات ہے، قبر میں جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں. قبر کھود کے دیکھیں تو پتہ نہیں چلے گا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، عام سپاہی ہے، رنگ روٹ ہے، چوکی دار تھا، بنگی ہے، چمار ہے، کیا ہے. اندر جانے کے بعد حساب کتاب بالکل برابر. اور بزبان حال خبر بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو، جن چیزوں پہ تم فخر کیا کرتے تھے، جن چیزوں کو تم اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اس کا انجام دیکھو. انجام تو میرا، آپ کا، ہم میں سے ہر شخص کا جو مستقبل ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا مستقبل قبر کا گڑھا ہے. تو قبر ہمارے بالکل سامنے ہے، یعنی ایسا فیوچر ہے جو بالکل سامنے، لیکن جیسے ناک جو قبر کی طرح ہے بالکل سامنے ہو کے نظر نہیں آتی، دیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی قبر بھی سامنے ہے مگر نظر نہیں آتی، دیکھنا پڑتا ہے، اس کو سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. نظر کیوں نہیں آتی؟ بالکل وہی وجہ ہے جس وجہ سے ناک نظر نہیں آتی. ناک اس لیے نظر نہیں آتی کہ ناک کے علاوہ دیکھنے کی اتنی چیزیں ہیں کہ اسے دیکھ کے کیا کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی چیزیں ہیں. تو قبر کے علاوہ دیکھنے کی دنیا میں اتنی چیزیں ہیں، انہیں دیکھتے دیکھتے جو دیکھنے کی اصل چیز تھی اس کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ کہ قبر کے علاوہ جو دنیا میں اللہ نے دیکھنے کی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ اتنی خوبصورت، اتنی مزین ہیں کہ انہیں دیکھنے کے بعد قبر دیکھنے کا دل کرتا ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہتا اس فیوچر کی طرف غور کرنے کا اور دیکھنے کا. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا، فرمایا یہ جو تم قبر کو بھول جاتے ہو نا، بھولتے ہو، حالانکہ بھولنا نہیں چاہیے، اس کو تو سامنے ہے بالکل، یہ بھولتے اس لیے ہو کہ ہم نے زمین اور اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، قبر تو زمین کے اندر ہوتی ہے نا، ہم نے زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں کو مزین کر دیا ہے، مزین، زینت دے دی ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شے میں بذات خود حسن نہیں ہے، لیکن اس پہ چمک پٹیاں لگا کے، میک اپ کر کے، جھالریں پہنا کے اس کو حسن، جیسے W11 کو دیکھ لو، W11 بذات خود خوبصورت نہیں ہوتی، تبھی شادی میں دولہا دلہن کو W11 میں کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، صحیح نا، کہ W11 میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے ڈرائیور نے اس کو کیسا چمکایا ہوا ہوتا ہے، اس میں جھالریں لگائی ہوئی ہیں، اندر بیٹھو تو لال، نیلے، پیلے، کیا وہ ایک پورا بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے خوبصورت. اس کو کہتے ہیں زینت. زینت کے بعد بصورت چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں ان کو ہم نے خوبصورت بنایا؟ نہ، یہ نہیں کہا. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے خوبصورت بنایا، تو اس کا مطلب واقعی اس میں حسن ہے، واقعی یہ اس قابل ہے کہ ان سے دل لگایا جائے. بتایا کہ نہ، ہے نہیں، ہم نے ان کو زینت دے دی ہے، مزین کر دیا ہے، ان کو ایسی چمک پٹیاں لگا دی ہیں ان کے اوپر، اور ایسی خوبصورت چادروں میں ان کو لپیٹ دیا ہے. یہ چیزیں، ان کی جو پیکنگ ہے نا، پیکنگ وہ بڑی خوبصورت ہے، پیکنگ، آپ کو پتا ہے نا، پیکنگ دیکھ کے گاہک کا دل، کسٹمر کا دل بہت مائل ہوتا ہے ایک چیز کی طرف، چاہے اس پیکنگ کے اندر میٹیریل کیسا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو. آج کل تو لوگ پیشکش کو دیکھتے ہیں کہ پیش کس طرح کیا جا رہا ہے. یہی آپ تکہ بوٹی ریڈی پہ کھڑے ہو کر کھا لیں 10 روپے فی پلیٹ، لیکن یہی اگر آپ چلے جائیں سلاطین، یہی گوشت ہوتا ہے،
वही कोयले वो 1000 रुपए की प्लेट ले लेगा आपसे। वजह उसकी है कि यहां आप जब जाएंगे रेडी वाले के पास, वो आपको नाले पे बिठा देगा, एक स्टूल पे बैठ जा भाई यहां पे, तेरा भी नंबर आ जाएगा, तू तड़ाक से बात करेगा आपसे। उसको पेश करना नहीं आता, वही गोश्त, वही बल्कि मुमकिन है ताजा गोश्त हो और ज्यादा मजे का बना हुआ हो, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो जो पेश कर रहा है ना जिस स्टाइल में, वो दौलतमंद लोगों को वो स्टाइल पसंद नहीं आता। तो वो क्या कहेगा, इधर नाले पे बैठ जा, आपको डर भी है कहीं लुढ़क के नीचे ना गिर जाऊं, क्योंकि पुलिस वाले उसको कहीं रेडी लगाने नहीं देते, तो नाला पे ही उसको नजर आया कि ये गंदा नाला है, इसके करीब कहीं मैं सेटिंग कर लूंगा अपनी। फिर वो एक छोटा उसके साथ काम करा रहा होगा, पंगा झल रहा होगा, कभी कभार आपके ऊपर भी थोड़ा सा कर लेगा, तो वो कोयले की चिंगारियां भी उड़ के आ रही हैं। फिर आप वहां थोड़ा छुप भी रहे हो कि मुझे महल्ले पड़ोस पे कोई देख न ले, यूट्यूब पे ना दे दे कहीं, सही ना, कि बैठे हुए यहां टिक्का बोटी खा रहे हैं, रिश्ते की बात चल रही होगी तो ससुराल वालों से बचोगे। तो पैकिंग जो है ना, पैकिंग इसकी बड़ी कीमत होती है। मैं एक दफा एक दुकान पे गया, मुझे जैतून का तेल खरीदना था, तो उन्होंने बताया, हमारे जान पहचान वाले थे वो, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मैंने कहा ये बड़ा जबरदस्त लगता है कि ये जो है ना इंपोर्ट किया है बाहर से, और ये, तो उन्होंने कहा ये बहुत महंगा है, डबल कीमत पे है। तो फिर कहने लगे मौलवी साहब आप ये नहीं खरीदें, दोस्त है हमारे। मैंने कहा क्यों, कह रहे ये इसकी जो पैकिंग है ना ये बड़ी खूबसूरत है, ये इस पैकिंग की वजह से इसकी कीमत डबल है, यही तेल डब्बे में ले जाएं आधी कीमत में मिल जाएगा। तो ये तारिक रोड के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तारिक रोड पे जो लोग आते हैं वो जब बोतल देखेंगे ना, बड़ी इंग्लिश स्टाइल की बोतल है, बल्क खाती हुई बोतल, बोतल ऐसी थी जैसे बल्क खाती हुई कमर होती है किसी की, ऐसी बोतल खूबसूरत, तो उस बोतल को देख के ही इंसान कहता है कि जब बोतल इतनी खूबसूरत तो इसके अंदर पता नहीं कौन से ऑर्डर पे कोई तेल बनवाया है इन्होंने, अमेरिका से मंगवाया है, पाकिस्तानी तेल नहीं हो सकता इसके अंदर। और वही थैली में डाल के, शॉपर में डाल के दे दो तो तेल वही है, लेकिन लोग कहेंगे पता नहीं लोकल माल पकड़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने इस जमीन के ऊपर की जितनी चीजें हैं उनको जीनत बख्शी है। जीनत, जीनत आज की जबान में कोई बदसूरत औरत ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ जाए, तैयार होके आ जाए वो बदसूरत, तो ब्यूटी पार्लर वाले उसके उस बदसूरत को हसीन नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी बदसूरती पे पर्दे डाल सकते हैं। काला रंग होगा तो ऐसी क्रीमों की मालिश हो जाएगी जिससे सफेद हो जाएगी, पलकें छोटी छोटी हैं तो दूसरी पलकें लगाकर पलकें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और जनाब बाल नहीं है सर पे तो बाल लगा के इतने लंबे बाल, वो दूल्हा समझता है कि मेरी तो किस्मत जाग गई। दूल्हे जब ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती है, दूल्हा समझता है कि मेरी तो लॉटरी निकल आई है। एक साहब के साथ सच्चा वाकया हुआ ऐसे ही, लड़की देखने के लिए गए तो लड़की की मां ने और बहनों ने लड़की को ब्यूटी पार्लर से तैयार करके मंगेतर के सामने बिठा दिया। वो बड़े मुतासर, शादी हुई तो वो एक आध दिन पार्लर के असरात रहे, जब वो असरात खत्म हुए, जीनत तो जीनत होती है ना, ओरिजिनल तो नहीं है, तो वो बेचारे इतना पछताए, इतना पछताए कि भाई बहुत धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है। जीनत किसे कहते हैं कि हकीकत में हो या ना हो, लेकिन लिबास और दूसरे मस्नूई ज़राए इस्तेमाल करके उसको मुजयन कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने जमीन के ऊपर की चीजों को इतना दिलनशी बना दिया है, इतना खूबसूरत बना दिया है, यानी मुजयन करके, कि अब ये जमीन की रंग रलियां इंसान को कब्रिस्तान से गाफिल कर देती हैं। इसमें अल्लाह ने ये भी बता दिया कि हकीकत में हुसन नहीं है, हकीकत में नहीं है। चादरें, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने कोई खाना तैयार किया बदमजा, लेकिन उसको रेशमी रुमाल के अंदर ढांक के लेकर आ रहे हैं तो दूर से देखने वाला क्या समझेगा, बड़ी खूबसूरत डिश है, बहुत चमकदार चादर में इसको छुपाया गया है। لیکن جب حقیقت کھلے گی تو پتا چلے گا کہ بھائی چادر ہٹائیں گے تو پتا چلے گا کچھ بھی نہیں. تو زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ حسن کی چادریں ڈال رکھی ہیں, اندر سے یہ حسین نہیں ہے, حقیقت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا اللہ نے کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو زمین کے اوپر کی چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ واضح کیوں نہیں کر دیتے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زمین کے اوپر کی جتنی چیزیں یہ مزین ہیں, حقیقت میں ایسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہی ہیں. اس کی ایک دلیل بھی ہے. ایک دلیل تو وہ جو اللہ نے خود کہہ دیا, جب اللہ نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. اور دوسرا, حقیقت میں آپ جا کے دیکھیں, گہرائی میں جا کے دیکھیں تو واقعتاً یہ ویسی ہے نہیں جیسی نظر آتی ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو چمن بارڈر سے ایک گاڑی آئی ہے لینڈ کروزر, یہاں اتوار بازار میں بک رہی ہے وہ. آپ گئے, بھائی اس کی قیمت کتنی؟ اس نے کہا 40 لاکھ. ہونی چاہیے بھائی ٹھیک قیمت بتائیے آپ نے. ہے تو 40 لاکھ, لیکن وہ کہہ رہے میں آپ کو 10 لاکھ میں دے دوں گا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو میری لاٹری نکل آئی, 40 لاکھ کی گاڑی مجھے کتنے میں مل رہی ہے؟ 10 لاکھ. اب آپ نے اس کا دروازہ کھول کے دیکھا, بھائی کوئی فالٹ تو نہیں ہے اس میں. دروازے چیک کیے, اسٹیئرنگ چیک کیا, چلا کے بھی دیکھ رہے ہیں, انجن بھی بالکل اوریجنل لگا ہوا ہے, سب فٹ فاٹ. بڑے متاثر, بڑے خوش ہوئے آپ. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس گاڑی کے, آپ نے کہا بھائی اس کی وجہ کیا؟ آپ بار بار اگلوا رہے ہیں کہ پھر اتنی مہنگی اتنی سستی کیوں دے رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے بھائی یہ اسمگلنگ کی گاڑی ہے, اس کے ڈاکومنٹس نہیں, اس کے کاغذات نہیں. تو اب آپ 40-10 میں بھی نہیں لوگے اس کو. اب بولو گے بھائی یہ کس کام کی گاڑی, ادھر بیٹھ کے چلوں گا میں, آگے پولیس والا پکڑ لے گا, میں بھی اندر گاڑی بھی اندر. جب تک پولیس سے بچ کے چلتا رہا چلتا رہوں گا, جس دن پولیس کی پکڑائی میں آ گیا تو چوڑے میں آ جاؤں گا میں. تو میری قسمت ہے پولیس اور میں, روڈ پہ میرا اور پولیس کا مقابلہ ہی چلتا رہے گا. نہیں یاری بات سمجھ, یا تو میں گھر بیٹھ گئی, یا سارے پولیس والوں سے میں تعلقات بنا کے رکھوں, ہر ایک بتا جائے, اپنے محلے کی پولیس سے بھی بنا کے رکھوں, لیکن ہر وقت محلے میں تو نہیں, محلے سے باہر بھی نکلنا ہے. تو اتنا بتا تو وہ تو 40 لاکھ کے 80 لاکھ کی پڑ جائے گی مجھے یہ. ورنہ میری اس گاڑی میں جب میں چلوں گا تو اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کتنے دن میں چلا سکوں گا. میری قسمت ہے. بعض دفعہ پولیس والے نہیں روکتے گاڑی دیکھ کے, تو بھائی اتنی بڑی گاڑی ہے اس کو روکنے کا کیا فائدہ, صحیح ہے نا, کوئی فون آ جائے گا. تو چلاتا رہوں گا, لیکن یہ ہر وقت دل میں کھٹکا لگا رہے گا, کسی بھی وقت یہ مجھ سے چھن سکتی ہے اور میرے پیسے برباد ہو گئے. اب آپ اس کو 10 لاکھ میں بھی نہیں خریدو گے, تبھی کوئی خریدتا بھی نہیں ہے. وہی خریدتا ہے جس کے اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ وہ جعلی ڈاکومنٹس کم از کم بنوا سکے. تو یاد رکھیں یہ جتنی دنیا کی مزین چیزیں ہیں ان کے کاغذات نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے کاغذ, ان کی نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. موت کا فرشتہ جو ہے نا, موت کا فرشتہ ہر وقت گھوم رہا ہے, کسی بھی وقت آپ کی محبوب چیز کو آپ سے چھین سکتا ہے یا آپ کو اس سے چھین سکتا ہے. ہر وقت آپ نے جتنی دولت کما لی, اس دولت پہ آپ کے خزانوں پہ کوئی اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے, نمبر پلیٹ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی گارنٹی یا کتنے سال کی ہے کہ یہ دولت آپ کے پاس کتنے سال رہے گی, کوئی نہیں ہے اس کی. آپ کروڑ پتی بن جائیں, 2 منٹ میں موت کا جھٹکا آپ سے ساری دولت چھین لے گا. 2 منٹ بھی میں نے زیادہ کہہ دیے. اور چھینتے ہیں, جوان بھی مرتا ہے, بوڑھا بھی مرتا ہے, بچے بھی مرتے ہیں, موت ہر ایک پر آتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ خامخواہ میں فرض کر بیٹھے ہیں کہ میں نہیں مروں گا, یہ ہماری بیوقوفی ہے. جتنے لوگ قبرستان میں آج پڑے ہوئے ہیں ان کو زندہ کر کے پوچھیں کہ جب تم مرے تھے تو تمہارا کیا خیال تھا, مر جاؤ گے؟ تو کہیں گے نہیں بھائی, ہمیں تو بعد میں احساس ہوا کہ اچھا موت کا فرشتہ اتنا سیریس تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھی ویسی ہلکی سی کھانسی ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھی گردوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے, بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے, چلتے رہیں گے. ہم تو سمجھ رہے تھے کمر میں ہلکا سا درد ہے, ہمیں کیا پتا ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شوگر ہے, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس دن اتنی اوپر ہوئی کہ دار فانی سے ہی کوچ کر گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے ابھی تو یوں کریں گے باہر نکلے ٹرک مار کے چلا گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ میں دوسرے مرتے ہیں, ہماری موت تو کبھی آ ہی نہیں سکتی. ہم تو سمجھتے تھے دھماکہ جب بھی ہوگا دوسرے مریں گے, میرے اڑوس پڑوس میں تو کوئی دھماکہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ٹرین میں جب بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی خبریں آتی ہیں, ہماری ٹرین کی گارنٹی ہے کہ ہمیشہ اسٹیشن پہ پہنچ کے ہی دم لے گی. ہم تو سمجھتے تھے جو جہاز میں سوار ہوتے ہیں یہ دوسرے ہیں جن کے جہاز گر جاتے ہیں, ہمارے جہاز کی گارنٹی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جب یہ ستار بھائی کسی جہاز میں بیٹھیں گے نا وہ جہاز کبھی بھی نہیں گرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو مر جاتا ہے نا وہ بھی یہی سمجھتا تھا بیچارہ, وہ بھی یہی سمجھتا تھا. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری سوچ اور میری سمجھ غلط تھی. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بیوقوف وہ آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹائم پہ مروں گا. ٹائم سے مراد میں عمر پوری کر کے جاؤں گا 70-80 سال, اس سے پہلے میں نہیں مروں گا. اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. کیونکہ میرے بھائی اگر ایسا ہوتا آپ اپنی مرضی سے مرتے تو مائیکل جیکسن اپنا شو کرنے سے پہلے نہیں مر جاتا. وہ مائیکل جیکسن کا تو سنا ہے نا, بڑی خبریں آئی تھی, اس کا ایک شو ہونے والا تھا ناچ گانے کا, جو بھی اس کا جو حساب کتاب تھا, اور کروڑوں کے ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے. 2-4 دن پہلے ہی پتہ چلا کہ دار فانی سے پوچھ کر گئے. وہ مرتا ایسے ٹائم پہ, وہ کہتا بھائی یہ تو کر کے چلا جاؤں. کتنے واقعات ہوتے ہیں, کتنے واقعات ہوتے ہیں. انسان ترقی کے عروج پر پہنچتا ہے اور موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے, لیکن یہ زندہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جب انسان پر گزرتی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہیں, اور اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں, اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ سب کے ساتھ ہے, ہمارے میرے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے. یہ نہیں کہ بولنے والا کوئی بہت نیک فرشتہ ہے اس کی تو سمجھ میں سب کچھ آیا ہوا ہے. یہ تو ہم تکرار کرتے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں, تاکہ مجھے بھی استحضار ہو جائے, آپ کو بھی ہو جائے, ورنہ سمجھ میں ہم میں سے کسی کے بھی نہیں آتا. تو پورا نہ آئے تھوڑا سا تو آ جائے, اتنا سمجھ میں آ جائے کہ بس گناہ چھوٹ جائیں. پہلے والوں کی سمجھ میں تو اتنا آ گیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ گناہ چھوڑتے بلکہ دنیا کو لات مار دیتے تھے. وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں پڑھنے کی, ان کے تو زیادہ سمجھ میں آ گیا تھا. انصار صحابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوتی تھی تو سارا کاروبار بزنس دکان چھوڑ دیتے تھے اور اپنے بچوں سے کہتے تھے تجارت اور دنیا داری اب تم کرو, ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے بس, باقی زندگی ہم اللہ اللہ کرنے میں گزاریں گے. کہتے 40 سال بہت عمر گزر گئی دنیا داری میں, اب 40 سال کے بعد تو بالکل اب قبر کی طرف قدم جا رہے ہیں, بہت زندگی گزر گئی اب اللہ اللہ کرنے میں. وہ سمجھتے تھے 40 سال کے بعد بس اب اگلا اسٹیشن قبرستان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال ابھی تو تجربہ حاصل ہوا ہے, اب تو لائف شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو بچپنا تھا. ہمارا نظریہ کہ اس سے پہلے تو کیا تھا, بچپنا, وہ تو غفلت میں گزر گیا. اب ہے دنیا کمانے کا ٹائم. میرے بھائی اب اگر دنیا کمانے کا ٹائم ہوتا تو اب بال سفید ہونا کیوں شروع ہو گئے پھر؟ نہیں یاری بات, اب اگر ٹائم ہوتا دنیا میں دل لگانے کا تو بال کالے ہونا شروع ہوتے نا, جو تھوڑے بہت پہلے سفید ہو گئے تھے وہ بھی کالے ہو جاتے, اور پہلے جو بیماریاں تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی, لیکن جو پہلے نہیں تھی وہ اب ہونا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد احتیاطاً بلڈ کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے, ایسا نہ ہو کولیسٹرول. آپ صبح شام کھا رہے ہیں نلی نہاریاں اور پراٹھے اور معلوم نہیں کیا کیا مغز ڈال کے کھا رہے ہیں, ڈاکٹر جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا بھائی اب تک تو کھا لیا, مدہ ذلو لا لیا, جو ملا کھا لیا, اب تک تو کھا لیا اور اب بھی کچھ نہیں ہوگا آپ کو, لیکن یہ کھانا آپ کو 2-4 سال کے بعد مہنگا پڑ سکتا ہے, لہذا اب ذرا کھائیں آپ. ڈاکٹر ہی کہتے ہیں نلی نہاری بھی کھائیں لیکن ٹیسٹ کراتے رہیں آپ کہ کہیں یہ نہاری آپ کو مہنگی نہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کھانے والا یہ سمجھتا ہے, کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں جوان ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بھول ہے میرے بھائی. اگر 40 سال انسان کی انتہائی عمر نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃً, فرمایا جب یہ بالغ ہوا اور جب اپنی انتہائی طاقت کی عمر کو پہنچ گیا, یعنی 40 سال کو پہنچ گیا, تو پتہ چلا انسان کی انتہائی عروج کی عمر کون سی ہے, 40. اس کے بعد اب گراف نیچے کو آنا شروع ہو جائے گا اس, اور یہ تو قرآن نے اس دور کے بارے میں کہا ہے, صحابہ کے دور کے بارے میں, 40 سال کے بعد گراف نیچے. ہماری جو خوراکیں ہیں اور آج کے نوجوان جو بلوغت کے بعد سے اپنی طاقت اور توانائی کو کس طرح سے ضائع کرتا ہے مختلف گناہوں میں, تو اس کے لیے 40 سال نہیں ہے, उसके लिए तो मैं समझता हूं 35 साल भी बहुत हैं, तो 33 में ही नीचे को आना, वो तो चढ़ता ही नहीं ऊपर जाता ही नहीं है, वो तो उस उम्र तो यानी 15 साल के बाद जो है ना, बस जितनी 15 साल में ताकत थी उतनी रहती है। ये भी उनकी जो जिम क्लब जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वरना आम आदमी की हालत देखें, वो ऐसा बेचारा वापस आना शुरू हो जाता है वहीं से। तो ये अपने बारे में पता नहीं क्या क्या ख्वाबों में बैठा हुआ है, मैं यूं करूंगा, मैं यूं कर लूंगा, मैं मेरी उम्र, अब कुछ उम्र नहीं है भाई, अब जाने की वापसी की उम्र। और 40 साल के बाद घर बनाने की फिक्र करना, मैं 600 गज का बंगला बना लूं, बेवकूफी की बात है। मुझे किसी ने बताया आप फलां जगह चले जाएं आपको 600 गज का बंगला मिलेगा, फलां जगह जाना ना जाना तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कहा मुझे बंगले की इतनी वो नहीं है, इसलिए कि हम भी तकरीबन 40 साल के होने वाले हैं, तो अब अगर उसमें रह भी गए तो कितने साल ज्यादा ज्यादा जिंदा अगर रह गए टारगेट किलिंग से, धमाकों से, और शुगर से, ब्लड प्रेशर से, और मुख्तलिफ अमराज से बचते बचाते, वही है ना पुलिस से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है, इधर से निकाला सर्विस रोड पे निकाल लिया, बाद दफा अंदर गली में खड़े होते हैं पुलिस वाले, तो चलो गली से निकाला, वहां से अंडा मोड़ से क्रॉस मारा, नागन से निकाल लिया, कितने दिन तक निकालेगा भाई। ये बात याद रखनी चाहिए कि ताज्जुब इसमें नहीं होना चाहिए कि ये 40 साल के बाद ये 50 साल में मर क्यों गया, ताज्जुब इसमें होना चाहिए अभी तक बचा कैसे है, 40 साल क्रॉस कैसे कर लिए, क्योंकि जब मां के पेट में हमल ठहरता है ना, मौत उस वक्त से बच्चे का पीछा करना शुरू करती है, उस वक्त से। देखो औरत जब उसको जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त से डॉक्टर हिफाजती तदाबीर बताते हैं कि ये जाया हो सकता है हमल, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, यूं बचाती है उसको जाया ना हो जाए। दर्जनों लाखों जाया होते हैं, उनमें से कुछ बच जाते हैं, होता ही नहीं होता। फिर पैदाइश होने के बाद बच्चों में मौत का तनासुब बहुत ज्यादा है बनिस्बत बड़ों के, बच्चे में दिफा की कुव्वत जो है ना, कुव्वत मुदाफात बीमारियों के खिलाफ बहुत कमजोर होती है, लिहाजा उसमें कितनी बीमारियां हमला करती हैं, टीके लगा लगा के मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को बचाते 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 बचाते, फिर जनाब स्कूल जाने का टाइम शुरू हो जाता है, फिर रोजाना गाड़ियों में आ रहा है जा रहा है, वो सुबह सुबह स्कूल वाले गाड़ियां कैसे चलाते हैं, कितने बच्चों के साथ हादसात हो गए, गाड़ी वैन जो थी उनमें खाई में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी नहीं मरे बच गए, और एक्सीडेंट से बचते रहे, फिर होते होते कराची में पैदा हुए, इधर धमाका उधर धमाका, आप और मैं बच गए। तो हम जो पानी पीते हैं इसमें कितने जरासीम हैं, कितनी बीमारियां हैं, हमारा जिस्म उसके खिलाफ लड़ता रहता है, सुबह शाम लड़ता रहता है, हर वक्त बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करता रहता है, इस जरासीम को मारो, फलाने जरासीम को मारो, लड़ते लड़ते वो भी अधमुआ हो जाता है, तो फिर भी बचा है, 40 साल निकाल दिए इसने, तो ये कमाल है, इसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, हकीकत बता रहा हूं। लेकिन हम ये समझते हैं कि मरना जो है ना, मरना ये याद रखें, हयात जो है ना, हयात जिंदगी एक आरजा है, असल मौत है, असल जो है ना रूह जिस्म से अलग होना चाहती है, रूह को जिस्म के साथ ताल्लुक कायम रखना इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो रूह जिस्म से हमेशा ये चाहती है कि अलग हो जाए, तो जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, असल तो मौत है, तो मर गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जो होना था वही हो गया इसके साथ, बचा हुआ जो है ना, जो बचा हुआ है जिंदा है उसके साथ ताज्जुब होना चाहिए, तो फिर भी मौत की तरफ तवज्जो नहीं होती, ये दिमाग में आता ही नहीं है कि मैंने कब्र में जाना है। तो ऐसा ही है कि जो है ना, मौत का फरिश्ता सुबह शाम पीछे भाग रहा है आपके, और आप उससे बचते फिर रहे हैं, वो आपकी दौलत भी छीनना चाहता है, बीवी बच्चे भी छीनना चाहता है, आपका दफ्तर भी छीनना चाहता है, आप किसी ऊंची पोस्ट पर हैं तो आपकी कुर्सी छीनना चाहता है। देखो ये हुक्मरान जब कुर्सी पे आके बैठते हैं, इनकी कुर्सी खींचना कितना मुश्किल काम होता है, मुशर्रफ आगे बैठे तब बड़ी मुसीबत से खींची है, 11 साल सबने मिलकर जोर लगाया तो जाके कुर्सी निकली है, हुआ नहीं हो, लेकिन मौत एक सेकंड में, हुक्मरानों पे जब मौत आती है तो बचा सकता है कोई उनको, ऐसे मरते हैं बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फौजी अफसरान हादसाती मौत का शिकार हो गए या तबई मौत का शिकार हो गए। अल्लाह ने सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम को जो इतनी बड़ी ताकत हुकूमत बादशाहत दी, मौत बड़े अजीब तरीके से वाकई की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, ताकि इबरत इबरत बना दूं मैं, سلیمان علیہ الصلات والسلام کے ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع. یہ جو آج کل کے عاملین ہیں یہ جنات ونات کا ڈرامہ ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی عامل کہنا میں جنات کو یوں کر کے یوں کرا دیتا ہوں، پوری گارنٹی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اس عامل کے پاس بیٹھیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، بولیں تجھ میں دم ہے تو جن کو یہاں حاضر کر کے دکھا دے، کبھی نہیں دکھا سکتا وہ. آپ سائیکی بن جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ، تو پھر وہ دماغ میں مسمرزم کر دیتا ہے وہ، پھر آپ کو دھواں بھی نظر آئے گا، یہاں سے دھواں نکل رہا ہے، یہاں سے کوئی چڑیل بھی گزری ہے سائڈ مارتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ نفسیاتی طور پر اس سے پہلے ہی اس کا اثر لے لیتے ہیں. اگر آپ نہ لیں، آپ بولیں بھائی کر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو اگر یہ ہوتا نا جنات یوں لے آئے ہوں نا، تو وہ تو بےچارہ، اس کے تو لڑائی جھگڑے ہوتے، وہ تو جنات سے پٹوا دیتا اپنے دشمن کو. عاملوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ جائیں گریبان سے پکڑیں، دو چار مکے ماریں، وہ بھی مکے ہی لگائے گا آپ کو. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تجھے مکہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، ایک بٹن دبا جن آئے گا، جن کا تو ایک مکہ میرے 100 مکوں کے برابر. لیکن وہ یہ کام، وہ پولیس سے بہت ڈرتا ہے. حالانکہ عامل کے پاس جنات ہوتے تو پولیس سے ڈرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی، وہ تو جنات کی پولیس بلا لیتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جنات کی پولیس بلا لیتا. تو خیر یہ موضوع درمیان میں تڑکا لگا دیتا ہوں کیونکہ لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، وہ 2 نمبر پہلے ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نیک ہوگا ہی نہیں، فراڈی ہوگا. اور اگر وہ نیک ہے، بعض دفعہ نیک لوگ بھی عامل ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنات آ رہے ہیں، ابھی یوں یوں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، تو وہ نیک اگر ہے نا، تو سمجھ لو کہ پھر اس کا دماغی توازن خراب ہے. کیونکہ وہ چلے بلے کاٹ کاٹ کے عملیات کر کر کے، نیک آدمیوں کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، صرف اس کے لیے فاسق فاجر ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ ہوتا چونکہ نیک ہے، چلے بلے اتنے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس بیچارے کی کھوپڑی گھوم گئی ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جنات ہیں، آپ کے اوپر 50 جنات چڑھے ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا اس کا، چونکہ اپنا دماغ خراب ہے، اس لیے اس کو لگتا ہے ایسا. آپ کا بھی خراب تھا، آپ کو بھی نظر آ رہے تھے، اس کا آپ سے زیادہ، آپ کی رپورٹ یہ تھی کہ 1 ہے، اس کی رپورٹ کیا ہوگی 50. تو وہ اس لیے نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بیچارے کو کسی نے ڈال دیا چلوں پہ، تو وہ چلے کر کر کے اس بیچارے کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. تو پھر ایسے عامل سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کہنا چاہیے بہت بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حضرت جی کا دماغ تھوڑا سا، بھائی دماغ حضرت جی کا بھی آؤٹ ہو سکتا ہے اگر دماغ کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے نا. دیکھو ایک بہت نیک آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ وزن اٹھائے گا تو بازو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. تو کتنا ہی نیک آدمی ہو، اپنی حیثیت سے زیادہ تب چلے کاٹے گا اور قبروں میں بیٹھ کے اور یہ الٹے سیدھے حرکتیں کرے گا تو دماغ کی سیٹنگ اس کی بھی آؤٹ ہوگی. تبھی اللہ کے نبی نے ذکر اذکار بھی اعتدال سے کرنے کا حکم دیا تاکہ دماغ خراب نہ ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے باتیں. تو عامل میں 2 میں سے 1 صفات ہوتی ہے، یا تو وہ فراڈی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے مگر دماغ کی سیٹنگ آؤٹ. تو میں جیسے اس کی مثال میں آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی نا میں نے، کہ عامل کو جو آپ پہ 50 جنات نظر آ رہے ہیں، جبکہ آپ کی رپورٹ یہ تھی کہ 1 جن ہے، عامل کہے گا بہت سارے بھیجے ہوئے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جس کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر کہنے لگا کیا آپ چاروں کو یہی مرض ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہا، بھائی آپ کی آنکھ میں جو تھوڑی بہت سیٹنگ آؤٹ ہے، اس بیچارے کی سیٹنگ تھوڑی زیادہ آؤٹ ہے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ 4 آدمی میرے پاس آئے ہیں. تو عامل جو نیک عامل ہوگا، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، دیوبندی ہے، کسی بزرگ کا خلیفہ ہے، تو ہے تو وہ نیک، لیکن سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی، تو اس کو لگے گا حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آتی نہیں ہے پھر وہیں جاتے ہیں عاملوں کے پاس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی بات سمیٹوں، یہ سوالات کے پرچے بھی کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو دنیا کی جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کی گارنٹی نہیں ہے کتنے عرصے تمہارے ساتھ رہیں گی، کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسے میں عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی طاقت جنات تابع کر دیے اور ہوائیں مسخر کر دیں. قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی ہاتھ میں لے کر جنات سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروا رہے ہیں. یہ احرام مصر جو دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ وہی تعمیرات ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کروائی ہیں، ورنہ یہ انسانی تعمیر لگتی نہیں ہے کہیں سے بھی. تو ممکن ہے، کوئی یقینی دعویٰ نہیں ہے، لیکن اس کا امکان ہے بہرحال. تو تعمیرات کروا رہے ہیں جنات بڑی سخت مصیبت میں، کیونکہ اتنا محنت والا کام ایک انسان ان سے لے رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, اتنے بڑے بادشاہ, اتنے طاقتور, اللہ فرماتے ہیں بیٹھ کے کام لے رہے ہیں, ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا. ایسے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ایسے فیصلے, ورنہ دنیا یقین تھوڑی کرتی ہے. ابھی تو کام چل رہا ہے, یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے اے اللہ پھر ان پر موت واقع کر دیتا. اتنا مشکل پروجیکٹ شروع کروا دیا اور جنات کے ذریعے یہ ادھورا رہ جائے گا. تو ایسے وقت پر کہ کسی کو توقع نہیں ہوتی, بعض دفعہ اللہ ایسے وقت پر موت کے فیصلے کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا حکمران یہ کیسے دنیا سے جا سکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں, ٹیک لگائی ہوئی ہے اس پہ, اور ایسے دیکھ رہے ہیں جنات کو. فرماتے ہیں قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ, انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا جسم خراب نہیں ہوتا, بالکل صحیح سلامت رہتا ہے ان کا جسم, جیسے بالکل زندہ آدمی. تو نہ آنکھ بند ہوئی اور نہ جسم دائیں بائیں, کیونکہ ایسے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ جسم دائیں بائیں کہیں گرا بھی نہیں. لاٹھی ہاتھ میں, جنات یہی سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جاگ رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا نیچے سے, کیونکہ لاٹھی ایک جگہ ٹکے ٹکے ٹکے, دیمک نے جب اتنا کھایا کہ لاٹھی پر ٹیک برقرار نہ رہ سکی, لاٹھی نیچے سے ختم ہو گئی. تو جب ٹیک ختم ہوئی ہے, سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے ہیں, پھر جنات نے آ کے دیکھا بھائی ان کی تو روح پرواز کر چکی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر جنات کو پہلے پتا چل جاتا کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی ٹینشن میں نہ رہتے جنات, اتنی ٹینشن میں نہ ہوتی. اس سے پتا چلا جنات کو علم غیب بھی نہیں ہوتا. اور یہاں جنات سے معلوم کروا رہے ہیں ذرا بتانا بھائی چوری کس نے کی ہے, وہ ستار بھائی پہ ڈال دے گا, کوئی غفار بھائی پہ ڈال دے گا, اچھے بل آدمی, نیک آدمی بدنام ہو جاتا ہے اس سے. تو نہیں پتا چلتا. اور جو یہ عامل لوگ جنات کے ذریعے بتا دیتے ہیں نا, یہ جنات ان کے پھر بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت گہرے ان کی چالیں ہوتی ہیں. تو خیر, فرمایا کہ اس طرح سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی, اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, اور سکندر اعظم کے بارے میں مشہور ہے جس نے دنیا پہ حکومت کی, کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے لوگوں سے کہا, ہزاروں خوبصورت باندیاں تھیں اس کے پاس, ہزاروں خوبصورت ترین عورتیں بیویاں تھیں, جو عورت دنیا میں حسین ترین ہوتی اس کو اپنے نکاح میں لے آتا تھا, وہ دولت بے پناہ تھی, اور شراب اور کباب اور بہت کچھ حکومت, یعنی ایک شخص دنیا میں جتنے مزے اڑا سکتا ہے جس کا تصور ہے وہ سکندر اعظم نے اڑائے ہیں مزے, تبھی تو اس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے. جب مرنے لگا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری روح پرواز کر رہی ہے, تو اس کو بڑی عبرت ہوئی. اس نے لوگوں سے کہا, اپنے خادموں سے, کہ جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کی چارپائی لے کے جاؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا, ایسے خالی کر کے, دنیا دیکھے کہ اتنا بڑا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ بھی اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جا رہا. تو میرے بھائی, بعض کو موت کے وقت عبرت ہوتی ہے اور بعض عقل مند پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. حضرت مرزوب نے کہا نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یہ دنیا ہنسی ہے نہیں, اس کو ہم نے چمک پٹیوں سے اور میک اپ سے مزین کیا ہوا ہے. حقیقت میں اس میں فنا کا لیول لگا ہوا ہے, فنا. آج کل لڑکوں کو معاشقے بہت ہوتے ہیں لڑکیوں سے, تو ذرا دیکھ لیا کرو یہ بڑھاپے میں اس کا کیا حال ہوگا. پرانے زمانے کے جو اداکار ہیں نا, 40 سال پہلے آپ جائیں انٹرنیٹ پہ, اس کی تصویر دیکھیں اور 40 سال کے بعد والی دیکھیں, تو پتہ چل جائے گا اتنی سلوٹیں چہرے پہ کہ بھائی استری کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا, دانت نکل جائیں گے, بڈھے. اب کوئی کہہ جائے ذرا حضرت اسٹیج پہ آگے ناچیں, آپ کی فلمیں بڑی ہٹ ہوتی تھیں, آپ کے ڈرامے بڑے ہٹ ہوتے تھے, آپ جب ناچتے تھے اسٹیج پہ, گاتے تھے تو کیا لوگ مرتے تھے, اب ذرا آئیں اسٹیج پہ تو 6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوں گے, بلکہ لا ہی نہیں رہے ہوں گے, تو پڑے ہیں جی حضرت کو ڈاکٹر نے اٹھنے سے منع کیا ہے, کھانس رہے ہیں وہ, کھانسی کے علاوہ حضرت کھانسی کے اگر ترانے سننے ہیں تو سن سکتے ہیں جا کے. یہی مردوں کا حال بھی ہوتا ہے, یہی عورتوں کا حال بھی ہوتا ہے. تو تھوڑے دن میں سارا حسن و جمال ختم, میں جب اپنی دادی کو دیکھتا تھا بچپن میں, 80 سال ماشاءاللہ ان کی عمر, نمازی پرہیزگار, تو جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, سلوٹیں, چہروں پہ دانت نہیں ہیں, اللہ اللہ کرتی رہتی تھی. تو ہماری دادی نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ ہم اپنے بچپن میں بھینسوں کا دودھ نکالا کرتے تھے اور ہمارے نوکر چاکر تھے, وہ ہمارے لیے جناب وہ چارہ کاٹ کے لاتے تھے ہندوستان میں, اور پھر ہم وہ بھینسوں کے آگے ڈالتے تھے, پھر یہ کرتے. میں کہتا دادی, اور پھر ہم دوڑتے تھے اور ایسا کرتے تھے, یوں درختوں پہ چڑھ جاتے تھے, اور جو ہے نا آم کے ہمارے باغات تھے, درختوں پہ چڑھ کے ہم بیٹھ کے آم کھاتے تھے. میں کہتی یہ دادی ہماری کیسے چڑھتی ہوں گی درختوں پہ, وہ بتاتی تھی وہ ہم بھائی پہلے ایسے تھوڑی تھے, اب ہو گئے ہیں بیٹا. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بھائی ایسا بھی بدل سکتا ہے کوئی, کہ پہلے ہماری دادی ایسی ہوں درختوں پہ چڑھ جاتی ہوں, جب عمر جو ان کی 8-10 سال جو بچوں کی عمر ہوتی ہے, بھاگتی دوڑتی, تو یہ اب کیا ہو گیا. تو مجھے یقین نہیں, میں سمجھتا تھا یہ پیدائشی اسی طرح ہیں, بعض لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی ایسے کیے, بعض کو پیدا ہی جوان کیا ہے. یقین نہیں آتا تھا اس لیے کہ مشاہدہ نہیں تھا, مشاہدہ, ورنہ یہ یقین آنے والی بات نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, دیکھو جس کی عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اتنا جوان طاقتور ہو کے کیسا کمزور اور بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں اس کو. اتنے عقل مند لوگ ایسی چال میں, ان کی طاقت, آواز میں طاقت, بازو میں طاقت, کسی کو پکڑ لیں تو چھڑا نہیں سکتا. کوئی بڑا فخر کرتے ہیں اس پر کہ میری گرفت سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. چال ایسی خوبصورت اور ایسی بھاری بھرکم چال اور بھاری بھرکم آواز اور مکے میں ایسی زبردست طاقت, لیکن جب بڑھاپا آتا ہے کیسا ہاتھوں میں راشہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, نُنَكِّسْ ہُو فِي الْخَلْقِ, بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. ایسا ذہین ہوتا ہے لیکن جب بوڑھا ہو گیا باتیں کیسی یاد ہی نہیں آ رہی, بات کیا کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھول گئے, نماز پڑھنا بھول گئے, روٹی کھانا بھول گئے, پتہ نہیں کیا کیا بھولنا شروع کر دیتے ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ذات پہ کنٹرول کس کو ہے, ہمیں جب چاہا بچپن سے جوان کر دیا, خوراکیں تمہاری وہی چل رہی ہیں مگر واپس لا کے دوبارہ بچپنے کی طرف لے گئے. جیسے بچپن میں کمزور بچے کو نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں, بوڑھوں کو بھی نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں, وہی دوبارہ اسی حالت پہ لے آتے ہیں. انسان کتنی ترقی کر گیا مگر اپنی باڈی پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے, وہ بریک نہیں لگا سکتا. دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی صحت جہاں ہے وہاں روک دیں کہ بس یہ ہماری بڑی معیاری صحت ہے اور ہمارے خون میں اتنا کولیسٹرول ہے, اتنے جو ہے نا ریڈ سیلس ہیں, اتنے وائٹ سیلس ہیں, بڑا ہر چیز سیٹنگ سے چل رہی ہے, بس یہ سیٹنگ اسی طرح برقرار رہے, نہیں رہ سکتی. اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو, یہ سیٹنگ کچھ دنوں کے بعد جا کے آؤٹ ہوگی, اور ایسی آؤٹ ہوگی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اور پھر بھی جب آؤٹ آف کنٹرول ہو نا, پھر بھی ٹیکے بھی لگ کے پینسلین کے اور مختلف چیزوں کے سیٹنگ پہ آتا رہے گا, اس کی بھی ایک انتہا ہوگی. اس کے بعد تمہارے ہی بڑے ڈاکٹر بلکہ تمہارے شاگرد کہیں گے کہ سر اب یہ کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے, اب وہ ٹیکا بھی لگا رہے ہیں نا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, شوگر پھر بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی, آپ کے گردے اتنے ختم ہو چکے ہیں کہ حضرت نیا گردہ بھی نہیں لگ سکتا اب اس میں, کیونکہ گردہ لگنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا, دل آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا. اچھا بھائی کہیں سے دل لے کے لگا تو دوسرا, حضرت دل لے کے لگائیں گے اس کے لیے گردوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو بھائی گردے لگا تو حضرت پھیپھڑوں کا کیا کریں, وہ پھیپھڑے میں جو بلغم اکٹھا ہو جمع ہوا ہوا ہے وہ کہاں کاٹ کے پھینکیں, تو کتنی چیزیں ریپیئر ہوں گی, کیا کیا ریپیئر کریں گے اس کا. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ موت کے سامنے ہار جاتا ہے, ہار جاتا ہے موت کے سامنے. تو دنیا میں ہر شخص ہر چیز سے جیت سکتا ہے, موت سے آج تک کوئی بھی جیت نہیں سکا, کوئی بھی نہیں جیت سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, موت کا فرشتہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ تھے بڑے جلالی, بغیر اطلاع کے آ گیا, موت تو ایسے ہی آتی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیوں آئے ہو, صحیح حدیث میں آئی ہو صحیح بخاری میں, کہا موت کا فرشتہ آپ کی جان لینے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے کھینچ کے لگایا ایک تھپڑ, اتنی زور کے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے نیچے گر گئی. ایک کو تو مارا تھا نا وہ تو پلٹی ہو گیا تھا بیچارہ, تو قرآن میں واقعہ ہے نا کہ تھپڑ مارا مارنے کے لیے نہیں تھا, ویسے ہی مارا تھا کہ تھپڑ لڑائی بڑائی جھگڑا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا تھپڑ اتنا طاقتور ہے کہ یہ مر ہی جائے گا, جیسے ہی تھپڑ لگایا وہ تو مر گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے, قال ھذا من عمل الشیطان, اللہ یہ تو ایک شیطان نے مجھ سے عمل کروا دیا ہے, مارنا تو نہیں چاہ رہا تھا میں اس کو, یہ تو مر ہی گیا بندہ. تو نبی میں بہت طاقت اور قوت ہوتی ہے. تو فرشتے کو کھینچ کے تھپڑ مارا, آنکھ نکل گئی, فرشتے نے جا کے اللہ سے شکایت کی, اللہ تو نے اپنے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے, یہ سلوک کیا. دوبارہ آیا, پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی مہلت اگر ملے گی تو کیا ہوگا؟ کہا بعد میں بھی یہی ہوگا, بعد میں موت ہوگی. میں جب بعد میں مرنا ہے چلو پھر ابھی چلتے, تو مرنا تو ہے, بریک نہیں لگ سکتی. تو کافر جو ہے نا, کافر وہ اس دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ کے قبرستان کو بھول جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جب عید کی راتوں میں شاپنگ سینٹر جایا کرو, خواتین بھی اور مرد بھی جب شاپنگ سینٹر جایا کریں نا اور رنگ رلیاں دیکھیں, دل چاہتا ہے ہماری بھی تاریخ روڈ میں چار چھ دکانیں ہوتی, یہ ہوتا وہ ہوتا, تو اسی رات قبرستان کا چکر بھی لگا لیا کرو. پاپوش کا قبرستان اور یہ محمد شاہ کا قبرستان اور بھی کئی سارے قبرستان ہیں, ایسے وقت میں جاؤ جب رش نہ ہو وہاں پہ, کیونکہ اگر وہاں بھی رش ہے, شب برات کی رات چلے گئے, آخر لیاقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قوالی پڑھ رہے ہوں, تو وہ ایسی رنگ رلیاں ہوں گی کہ وہ پھر قبر سے آپ کو عبرت حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ اندر کے جو حالات ہوتے ہیں وہاں تک قوالی کی آوازیں نہیں پہنچتی. آپ اوپر کو دیکھ کے ماحول سے متاثر ہو جائیں گے, آپ بولیں گے بھائی یہ تو قبرستان بہت اچھا ہے, اتنی زبردست کڑھائیوں والے کرتے پہن کے جناب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے. اندر والوں سے پوچھو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عامر بھیا کی آواز نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, وہ جو اندر بیٹھے ہوں گے نا وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی آواز, اندر اندھیرا ہے, اندر اندھیرا ہے, دنیا اندھیری ہو گئی ہے ہماری. تو رات کے وقت یا دن میں رات کو اگر ڈر لگتا ہو کہ کوئی پکڑ نہ لے, کوئی جن چڑیل سے ڈر لگتا ہے اگر رات کو, اندھیرا ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, یہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے, ڈرتا ہے وہ اندھیرے سے, تبھی تو روشنی کو نعمت قرار دیا گیا ہے. تو دن میں چلے جائیں تنہائی کے وقت میں اور جا کے قبر پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کل مجھے بھی یہاں لیٹنا ہے, یہ میرا فیوچر ہے, یہ میرا مستقبل ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو مزین کیا, کیوں مزین کیا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اگر دنیا مزین نہ ہوتی, ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہوتی, تو پھر اس سے دل کوئی نہ لگاتا, سب کو قبر نظر آتی, سارے نمازی ہوتے, سارے پرہیزگار ہوتے. فرمایا ہم نے مزین کر دیا, کتنی چیزوں کو؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں ان چیزوں کو بھی بیان کیا, فرمایا جو تمہیں قبر سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے گن کے بتایا ہے, گن کے. تو اگر آپ اجازت دیں میں بھی جلدی جلدی گن کے بتا دوں تاکہ موضوع کی تکمیل ہو جائے. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے, حب الشہوات من النساء, سب سے پہلے عورت کو مزین کیا, مرد کے لیے سب سے پہلے عورت ہے جو اسے قبر سے غافل کرے گی. بد نظری دیکھیں انٹرنیٹ پر اور زنا, نائٹ کلب, یہ سارے عورتوں سے آباد ہیں. اگر عورت دنیا میں نہ ہوتی تو میرا خیال ہے انٹرنیٹ کے یوزر پانچ چھ رہ جاتے پورے پاکستان, جو کسی تجارتی وجہ سے بیٹھے ہوتے بیچارے. زیادہ تر لوگ فحش کاموں میں استعمال کر رہے ہیں رنگ برنگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے. ڈراموں اور فلموں کا جو سارا کلچر ہے عورت کی وجہ سے آباد ہے, اداکاراؤں کی وجہ سے. اداکارائیں نہ ہوتی تو خالی اداکاروں کو دیکھ کے کیا فلم دیکھنے کا کسی کو مزہ آتا؟ کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہ فلانی فلم ہٹ ہو گئی, فلانی ہٹ ہو گئی, وہ ہٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس میں وہ جلوے نظر آتے ہیں جو نوجوان دیکھنا چاہتا ہے, جو جلوے. تو یہ ساری ہٹ ویٹ اسی چکر میں ہو رہا ہے سارا. عورت ہے جو غافل کر رہی ہے, کس سے؟ قبر سے غافل کر رہی ہے. زنا, شراب اور پھر بد نظری اور یہ لڑکیوں سے دوستیاں, موبائلوں پہ باتیں, یہ ساری چیزیں قبر سے غافل کرتی ہیں. جس کو قبر یاد رہتی ہے وہ لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں نہیں لگاتا, اسے پتہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ٹائم پاس نہیں ہوتا, دیکھ لو مردوں کا ٹائم کیسے پاس ہو رہا ہے بھائی, مردوں کا کیسے پاس ہو رہا ہے ٹائم, ان سے جا کے پوچھو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر ہم دنیا میں بچ لیتے ان چیزوں سے آج اچھا پاس ہوتا, دنیا میں ان چیزوں میں پڑ گئے, امتحان میں ناکام ہو گئے. پہلی چیز اللہ نے یہ بیان کی, حب الشہوات من النساء, سب سے پہلے عورت کو بیان کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے, مرد کے لیے دنیا کی تمام چیزوں میں, دولت ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, عزت ہو, یہ سب چیزیں بعد میں, عورت کا فتنہ سب سے پہلے. سب سے زیادہ مرد کو دین سے دور کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عورت. بیوی نہیں, بیوی تو حلال ہے, عورت ناجائز دوستیاں. بیوی سے کون محبت کرتا ہے آج کل؟ بہت ہی شریف شرفا لوگ ہوتے ہیں جن کو بیوی سے محبت ہوتی ہے, وہ تو شریعت میں مطلوب ہے بیوی سے محبت کرنا, تو وہ تو پیغمبروں کی سنت ہے. بیوی نبی کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی اور حضرت خدیجہ سے کتنی محبت. بیویوں سے محبت تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اس کو, لیکن بیویاں ترستی ہیں کہ شوہر ہمیں وقت نہیں دیتے، محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ شوہر کے پاس رنگ رلیوں کا سامان اتنا ہے، بے پردہ عورتیں اتنی ہیں کہ اسے بیوی اب اچھی لگتی نہیں ہیں۔ تو پہلا فتنہ اللہ نے فرمایا عورت ہے جس کو مزین کیا، حب الشہوات من النساء والبنین، دوسرا فتنہ اولاد، اولاد کی خاطر انسان بہت سارے کاموں میں پیچھے ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، بچوں کی خاطر گھر میں ٹی وی لایا جا رہا ہے، بچوں کی خاطر رشوت لی جا رہی ہے، بچوں کی خاطر حرام کمایا جا رہا ہے، اور بہت سارے کام جو حلال حرام کی پرواہ کیے ہوئے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس وجہ سے فرمایا والبنین والقناطیر المقنطرہ، بینک بیلنس، دولت، دولت کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، والخیر المسومہ، سواریاں، بہترین گاڑیاں، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، اگر میں حلال میں رہا تو میں تو W11 میں ہی سفر کرتا رہوں گا، چنچی میں بیٹھ کے جاتا رہوں گا، کسی دعوت میں چنچی میں بیٹھ کے جاؤں گا، کیا عزت ہوگی میری، یہ مولوی لوگ حلال حلال کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو کرولا میں گھومتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو رکشہ چلا رہا ہے، چنچی چلا رہا ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، سواریاں ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی، یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ چنچی چلانے والا بھی قبر میں جا کے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کرولا چلانے والا ہو جاتا ہے، سارے اندر جا کے تھوڑے دن کی کھیل کود ہیں، یہ کھلونے جو کھیلنے کے لیے ملے ہوئے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور مال، انعام سے مراد اس زمانے کی دولت، چوپائے اور جانور تھے، اس زمانے میں جو بھی تجارتی اموال ہیں، تجارتی اموال، اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، میری اتنی دکانیں، اتنے پلاٹ، اور ہر زراعت، زمیندار آدمی کو اپنی زمینوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اتنے کنال کی میری زمینیں ہیں، اتنے کنال کی میری زمینیں ہیں، تو بھائی تیری جو زمین مستقبل میں 6 فٹ کی ہے، چاہے تو ساری دنیا کی زراعت کی زمینیں خرید لے، مستقبل تیرا کتنا ہے، 6 فٹ، اور 1 فٹ چوڑائی ہوگی اس کی، 6 فٹ لمبائی ہوگی، یہ بھی جب ہے جب کھلے میدان میں مل جائے، ورنہ پاپوش میں ادھر ادھر آج کل جو قبرستان کی حالت چل رہی ہے اس میں 6 فٹ بھی نہیں ملتے، وہ 6 فٹ میں 3 فٹ کسی اور کے ہوتے ہیں، ٹانگیں آدھی اس کی آئی بھی ہوتی ہیں، گورکن کے پاس جگہ نہیں ہوتی، اسی قبر میں آدھا آپ کو گھسڑ دے گا، آدھے آپ کسی اور کی قبر میں جا رہے ہو گے۔ آج کل جو قبرستان، میں تو ڈر گیا ایک دفعہ، میں نے تو وصیت کی، میں نے کہا بھائی مجھے یہاں دفن نہیں کرنا، مجھے یہاں دفن یعنی ان قبرستانوں میں نہیں کرنا، کیونکہ وہ عجیب حالات ہیں، عجیب عجیب سی خبریں، اس کی ٹانگیں نکل کے آ رہی ہیں ایک مردے کی، اس کا سر آ رہا ہے ادھر سے، جگہ ہے نہیں، اور ناجائز قبضے، ایک مردے کو نکال کے راتوں رات دائیں بائیں کرے گا گورکن، کیونکہ اس کے لواحقین تو پرانے ہو گئے، اب وہ کہاں آئیں گے پوچھنے کے لیے، دوسرے کو اس میں ڈال دیا، پھر قبر میں ڈالتے بھی کراچی میں ایسے ہیں کہ ویسے تو قبر چلو زمین کھود کے دفناؤ تو اس کو واپس مردے کو نکالنا مشکل ہے، اینٹوں کی قبر ہے پکی ڈھکی بالکل تابوت کی طرح، آج دفنایا تازہ تازہ، عباسی والوں سے رابطہ کر لیا، ہاں بھائی ایک مردہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس، بالکل نیٹ کلین تازہ تازہ مردہ ہے، گردے کتنے میں لوگے، پھیپھڑوں کے لگا لو صحیح، اور آنکھیں اتنے کی ہیں، بڑی بڑی پلکیں ہیں، دیکھ لو بھائی، ٹھیک ہے، ایسے آج کل گورکنوں کے ہسپتالوں سے رابطے چل رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، مردہ تازہ تازہ جو ہے نا فوراً بکتا ہے، فوراً بکتا ہے، اب گھر والے آ رہے ہیں فاتحہ خوانی کر رہے ہیں قبر پہ، اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما، فرشتے کہہ رہے بندہ ہی نہیں ہے بھائی یہاں پہ، مغفرت کس کی کریں، 2-4 چاپے پڑی ہوئی ہیں، گردے عباسی والی لے گئے، سول اسپتال والے پھیپھڑے نکال کے لے گئے، اور ٹانگیں کسی اور کو ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ لے گئے، ہڈیاں جو ہے نا وہ دوائیوں میں استعمال ہو رہی ہیں، آنتیں وہ پیٹ کی اس کی دوا بنتی ہے، وہ آنتیں وہاں 2-3 چاپے رہ گئی ہیں اس کی، اس کی مغفرت کی کرتے ہو تو کر لیتے ہیں بھائی۔ تو یہ جو انسانی لاش ہے نا، انسانی لاش کو آج کل ڈاکٹروں نے جو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، یہ مردوں کو جس طرح سے، کیونکہ انگریزوں کے ہاں تو اخلاقیات کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، کہتے ہیں بس ترقی کرو ترقی، کھانے سے پہلے یہ دیکھو اس میں پروٹین ہے یا نہیں، چاہے وہ چوہا کھاؤ، سانپ کھاؤ، چھپکلی کھاؤ، صحت کے لیے اچھا ہونا چاہیے، ان کے اخلاقیات نہیں ہے، کتا کھا رہے ہیں، بلی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ترقی کرنی ہے، چاہے اس کے لیے انسانی لاش کے ٹکڑے کرنا پڑے، انسانی لاش کو اٹھا کے اس کے گردے پھیپھڑوں کو جیسے بکرے کی چانپیں کاٹ کے الگ لٹکائی بھی ہوتی ہیں، سری پائے الگ ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں انسان کے بھی ایسے ہی اسپیئر پارٹس بکھرے ہوں گے، یہ گردے جی اتنے کے ہیں، اور یہ فلاں کے گردے ہیں، سوات کے رہنے والے تھے، پانی وہاں کا پیا ہوا ہے، بہت طاقتور گردے ہیں، یہ حساب ہو جائے گا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ شرن جائز نہیں ہے۔ ترقی کے لیے اور دوسرے کوئی راستے تلاش کریں. تو لیکن بہرحال اگر ڈاکٹر نہ بھی لے کے جائیں, کیڑے تو بہرحال کھا کے ختم کر دیتے انسان. تو یہ ہے موت جو بار بار بلا رہی اپنی طرف اور ہم منہ چھپا کے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں میں نہیں مروں گا, میں نہیں مروں گا, سب مر جائیں گے, میں نہیں مروں گا. مرد کو بھی بلا رہی ہے موت اور عورت کو بھی بلا رہی ہے, تو نے بھی ادھر آنا ہے, شوہر کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, والدین کو چھوڑ کے, اور مرد کو بھی بلا رہی ہے بیوی بچوں اور والدین کو چھوڑ کے, دوستوں کو چھوڑ کے یہی آنا ہے. تو میرے بھائی عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے, اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں, اس سے پہلے ضرور ہوگی, یہ بھی وعدہ ہے. کتنے ہی گناہ کر لیے, دو آنسو بہائے گا, اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ یہ نہیں دیکھیں گے اب تک کتنے کیے ہیں, بس معاف کر دیا, آئندہ سے نیا حساب شروع, نئی فائلیں تیار ہونا شروع ہو جائیں گی, پرانی اٹھا کے پھینک دی جائیں گی ردی میں, جو ہو چکے بس ختم. یہ اللہ کی رحمت ہے, خوش قسمت لوگ ہوئے ہیں جو اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں مجھے ڈر ہے, پتہ نہیں میرا بھی اس پر عمل ہو یا نہ ہو. آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ کو بھی ڈر لگنا چاہیے کہ اتنی سن کے ابھی عمل کی توفیق نہ ملے. تو میرے لیے بھی دعا کریں اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پہلی بات تو یہ گناہ سے بچائے, ہر قسم کے گناہ سے بچائے, دین پر لے آئے, اتنی محبت اپنی دے دے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے, چھڑوا دے ہمیشہ کے لیے. اور اگر بالفرض کبھی گناہ ہو جائے تو جلد از جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, ایسا نہ ہو موت تک اس گناہ پر قائم رہے. اس نحوست اور عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے. ایک دعا اللہ سے مانگا کریں, مشاہدہ ہے کہ یہ دعا, اس دعا کی بڑی برکات ہیں. اللہ سے یوں مانگا کریں کہ اے اللہ تیری وہ رحمت جس کی وجہ سے تو نے ہمیں ایمان عطا کیا, یہ جو ہمیں ایمان ملا یہ ہمارا اقتصابی ایمان نہیں ہے, یعنی اپنی محنت سے نہیں ملا ہمیں. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, پھر بہت بڑی بڑی عیاشیوں کو قربان کرتا ہے, وہ رشتے داروں سے ٹوٹتا ہے, پھر جا کے اسلام قبول کرتا ہے. وہ اس کا ایمان تو ہے پکا ڈکا, آزمائشوں کے بعد ایمان قبول کیا. لہذا کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. اللہ نے غیر مسلموں کو اس آزمائش میں ڈالا ہے, مجھے اور آپ پر, میرے اور آپ پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کے معاملے میں آزمائش میں نہیں ڈالا. ہمارا ایمان ہمیں والدین سے گھر میں ہی مل گیا ہے, تو یہ آزمائش سے تو اللہ نے بچا لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہماری آزمائش کیا ہے؟ عملی ایمان والی آزمائش نہیں ہے, بلکہ ایمان چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, نقل کفر, کفر نباشت, کہ ایمان چھوڑ دیں گے تو معاشرے سے بھی کٹ جائیں گے, لوگ بھی نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور سکون قلب بھی برباد ہو جائے گا. تو ہمارا ایمان تو زبردستی کا ہے. تو اللہ سے یوں دعا کیا کریں, اللہ جیسے تو نے مجھے ایمان دے دیا میرے کسی کمال کے بغیر, یہ رحمت کر دی, تو اب تھوڑی سی رحمت اور کر دے, ہدایت کے راستے میں بھی زبردستی لے آ, میں چاہوں یا نہ چاہوں. کوشش تو کرے آنے کی, لیکن اللہ سے دعا میں, دعا تو ایسے ہی مانگنی چاہیے نا جیسے بھکاری مانگتا ہے. بھکاری کے پاس جتنا وردی ہو سرمایہ, آپ کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ پیسے تو پیسے بہت پڑے ہوئے میرے پاس, لیکن اگر آپ دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ, ویسے ضرورت تو نہیں ہے, تو آپ دیں گے؟ جا بھائی, وہ ایسا گڑ گڑائے گا, بولے گا بھائی کچھ بھی نہیں, چھ وقتوں سے کھانا نہیں کھایا, شادی شدہ نہیں ہوگا لیکن چھ چھ آٹھ آٹھ بچوں کا حوالہ دے رہا ہوگا, تو اس کو پتا ہے جیب سے نکلوانے کا طریقہ کیا ہے, اور آپ کو پتا بھی ہوگا جھوٹ بول رہا ہے, پھر بھی آدمی لفاظی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے, مگر اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے جتنا جو کچھ بول سکتے ہیں نا منہ میں آئے سب بول دیں کہ یا اللہ مجھے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے, میرے میں ہمت ہی نہیں ہے, مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا, میں بالکل دھتکارا ہوا اور جو ہے وہ ذلیل ہوں, کمینہ ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, تیری رحمت نے دستگیری کرنی ہے, مجھے اس پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اپنے دین کی طرف لانا ہے, مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے. مانگے اسی طرح, باقی یہ کہ اپنے عملی زندگی میں کوشش بھی کرے ہدایت کی, عملی زندگی میں اپنے آپ کو بیکار نہ بنائے. تو انشاءاللہ جو اس دعاؤں کا معمول بنائے گا, اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ انشاءاللہ لے آئیں گے موت سے پہلے. اور اگر بالفرض نہیں آیا, بالفرض, تو شاید توبہ تو قبول نہیں ہوگی, لیکن مسلمان کے لیے غریبی میں معافی کا بھی آپشن ہے. غریبی سمجھتے ہیں, سالن کے پیسے دے دیے, پلیٹ ملے گی اس کی, وہ آپ حقدار ہیں. اس کے بعد ایک آدھ غریبی کے بھی حقدار ہیں, ڈبل غریبی اس کی مرضی, دے یا نہ دے. تو بغیر توبہ کے مر گئے لیکن آپ کی چاہت تھی کہ گناہ چھوٹے, تو قانون تو یہ ہے کہ سزا ملے گی, اب توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے اپنی رحمت میں غریبی کا آپشن بھی, سمجھ آ رہی ہے بات, رکھا ہوا ہے کہ چل بھائی تو بنتا تو تیرا حساب کتاب خطرناک ہے, لیکن چل جا جنت. ہمارے استاد ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے کہ ایک پنجاب کا لڑکا دیہاتی گنوار بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اپنے اسٹائل میں. اب وہ جو پنجاب میں دیہاتی گنوار لوگ ہیں نا, ان کی زبان پہ گالیاں بہت ہوتی ہیں, بات بات نہیں, یعنی وہ مذاق مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں, دوستوں کو بھی, والدین سے بھی ایسی گالیوں میں بات کر لیتے ہیں, کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, میں وہ گالی تو نہیں دوں گا جو میں نے سنی کہ مسجد ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا اشارہ دوں گا. تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اللہ میرے ساڑھے نال تو کچھ بھی نہیں ہے, ساڑھے نال تو گناہ ہی گناہ ہے, بس قیامت کے دن جو ہے نا تو ایک ٹھڈا مار کے کر کے نا اور ایک گالی نکالی, چل جا جا جنت میں. اس گالی کو حذف کر کے میں بغیرت قرض لے آتا ہوں مثال کے طور, چل بغیرت جا جنت میں, ٹھڈا مار کے کہنا چل بغیرت جا جنت میں. تو وہ بےچارے کو اسی طرح ہی آتا تھا مانگنا. تو بعض دفعہ اس کا بھی ایک آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے تو بنتا تو نہیں ہے, تیرا کوئی حساب کتاب لگتا تو نہیں ہے, ہے تو تیرے لیے جہنم, لیکن چل تو نے کوشش بہت کی تھی بہرحال گناہ سے بچنے کی, توبہ کرتا تھا, بار بار روتا تھا, گڑ گڑاتا تھا, تبلیغ میں بھی وقت لگا لیا, کوشش میں لگا ہوا تھا, اب کچھ تو نے کر لیا کچھ میں کر دیتا ہوں, لیکن کوشش تو کرے نا. وہ بھی نہیں کر رہا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا, نہیں بس یہی ہے, میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا, مجھ سے تو گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتے, میں تو اسی طرح زندگی گزارتا رہوں گا. تو میرے بھائی جب آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, ہم زبردستی تم پہ تھوپ دیں, تم چاہ نہیں رہے ہو, ہم چاہنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. چاہو تو صحیح, کچھ تو کوشش تو کرو. تو بھائی اتنا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے, ہم اور آپ کو بھی توفیق دے دے, اور ہم سب کو جنت میں ایسے جمع کر دے جیسے ہم یہاں جمع ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ پرچے پھر اگلے ہفتے دے دیں, بہت زیادہ لمبا بیان ہو گیا. اور بھی کسی نے سوالات دینے ہو تو ان کے پاس جمع کرا دیں, اگلے درس میں انشاءاللہ یہ سارے پرچوں کو نمٹائیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.